सन 61 हिजरी में इराक की सरजमीन में सहरा का किनारा, नहर फरात का मगरबी इलाका, जहां लाखों लोग एक मर्द के मध्य मुकाबिल खड़े हैं। मुहर्रमुल हराम के 10वें दिन एक अजीम मुजाहिदाना वाकया पेश आता है। ये खून खुदा है जो खाके करबला पर गिरा है।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सारी तहरीक और कयाम, इसकी असल बुनियादें पैगंबर अकरम ने रखी थी।
खलीफा फासिद हुए तो वो बाइस बनता है कि आवाम भी फासिद हो जाए।
जब लोगों को हुसैन जैसा नमूना अमल मिल जाए तो इन्हें मालूम होता है कि ये वही चीज है जिसे वो बातनी तौर पर चाहते हैं।
इस मुसीबत को पैदा करने वाले इस्लामी माशरे के खवास थे।
ये लोग दिल की गहराई से आपको चाहते हैं, लेकिन इनकी तलवारें आपके खिलाफ हैं।
अगरचे जबान से कायम करना चाहते थे, लेकिन अमल के वक्त उन्होंने इमाम की नुसरत ना की।
इमाम अलैहिस्सलाम का यजीद के मुकाबिल डट जाना एक मुसलमान होने की हैसियत से एक हतमी शरई फरीजा था।
मैं अपने जद्दे बुजुर्गों की उम्मत की इसलाह के इरादे से निकला हूँ।
सदाए आशूरा ने दुनिया के हर मजहब और हर मिल्लत को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। इज्जत की मौत सिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। उस मर्द खुदा के इस अजीम मुजाहिदाना इकदाम को आज 1400 साल गुजर चुके हैं। ये करबला है, हजारों आशिक जायरीन की वादा का, और एक ही नाम है जो सारे दिलों पर कुंदा है और हर जबान का जिक्र है, हुसैन इब्न अली। ज़िलहिज सन 60 हिजरी। इमाम अलैहिस्सलाम मक्के में 120 दिन रहने के बाद मनासिक हज तमाम होने से पहले मक्का छोड़कर जा रहे हैं। इन हालात में भी सिवाय चंद अफराद के कोई इनकी नुसरत के लिए साथ नहीं चला। आखिरी शख्स जो कोशिश कर रहा था इमाम अलैहिस्सलाम को इराक जाने से रोके, मक्का का वाली उमर इब्न सईद इब्न आस था। वो इमाम अलैहिस्सलाम के नाम अपने खत में लिखता है, मुझे इत्तला मिली है कि आप अलैहिस्सलाम ने इराक की तरफ सफर शुरू कर दिया है। मैं आप अलैहिस्सलाम को खुदा की पनाह में देता हूँ इस बात से कि कहीं आप अलैहिस्सलाम इख्तलाफ व इफ्तराक की तरफ रुख ना कर लें। मुझे डर है कि आप अलैहिस्सलाम का ये इकदाम खुद आप अलैहिस्सलाम के खात्मे पर मुंतही ना हो।
बाज़ असाबाए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जो अभी मक्का में थे, उन्होंने इमाम से चाहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इराक की तरफ सफर ना करें। हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को किसी मुश्किल का सामना करना पड़े, या हो सकता है कि यजीद इमाम पर जंग मुसल्लत कर दे, क्योंकि मुसलमानों को जमल और सफीन जंगों का तजर्बा था। लिहाजा वो पसंद नहीं करते थे कि वो जो तसव्वुर कर रहे हैं इमाम इनमें से किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाए। लेकिन इमाम ने इससे फरमाया, मैं खुद ख्वाही सरकशी फितना परवरी और जुल्म की खातिर नहीं निकला हूँ, बल्कि मैंने अपने जद्दे बुजुर्गों की उम्मत की इसलाह के लिए कायम किया है।
कभी एक छोटे से मकाम मनसब के साथ कोई खुश हो जाता है और काम तमाम हो जाता है। देखना ये चाहिए कि खुदा की जगह किसको रखा है। सिर्फ एक बात, अगर हमारे दिल से हाकिमियत इलाही रुखसत हो गई है तो फिर उसकी जगह हमने किसको रखा है, उस शख्स की कीमत बस वही है। यकीनन शयातीन इस बात को जानते हैं, वो अपने हिसाबात में उसका ख्याल रखते हैं। वो जानते हैं कि उसे कितने में खरीदा जा सकता है, किस तरह खरीदा जा सकता है।
लोग बखूबी जानते हैं कि जो शख्स पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत पर बराजमान हुआ बैठा है वो इसका अहल नहीं है, लेकिन खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इमाम अलैहिस्सलाम की आगाही से भरपूर और मुतनब्बे करने वाली बातें भी उम्मत की कसीर तादाद के दिलों पर असर नहीं कर रही हैं। वो लोग हुकूमती सेम उजर या बनी उमैया के झूठे वादों पर भरोसा कर बैठे हैं, या आमरियत और जुल्म गुमराही का मुकाबला करने की जुर्रत नहीं रखते।
کوفہ والوں نے جو بیعت کی تھی اس بنیاد پر امام مکہ سے چلے۔ بہت سے مورخین پوچھتے ہیں کہ امام نے قیام کیوں کیا، ہم بھی جواب میں کہتے ہیں کہ کیوں قیام نہ کرتے۔ اگر امام یزید کی بیعت کر لیتے تو قیامت تک بنو امیہ کی حکومت ایک بنیادی طور پر دینی حکومت شمار کی جاتی۔
آپ امام علیہ السلام نے اپنے بابا امام علی علیہ السلام کی راہ میں قدم اٹھایا تاکہ حکومتی فساد کی اصلاح کرنے کے سلسلے کو آگے بڑھائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب حکومتی اعلیٰ منصب پر خلیفہ فاسد ہوئے تو وہ باعث بنتا ہے کہ عوام بھی فاسد ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں، اگر میری امت کے دو گروہ کی اصلاح ہو جائیں تو سارے لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی، علماء اور حکمران۔
بستان کے علاقے میں شاعر فرزدق امام علیہ السلام کے قافلے سے ملتا ہے۔ وہ کوفے سے آ رہا تھا۔ وہ امام علیہ السلام کے لیے شہر کی صورتحال بیان کرتا ہے۔ دوسری منازل یکے بعد دیگر امام علیہ السلام کے قافلے اور ان کے اہل بیت کی میزبانی کر رہی تھی۔ وادی عقیق، وادی صفرا، فی اور خزیبیہ ان منازل میں سے ہیں۔ ہر جگہ عراق سے آنے والے افراد امام کو وہاں کی خبریں بتا رہے تھے۔ ان میں سے بعض لوگ قافلے کے ہمراہ ہو جاتے ہیں۔
وہ جو مشہور ہے کہ امام نے پوچھا، کوفہ کے حالات کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس وقت مسلم ابن عقیل شہید ہو چکے تھے۔ فرزدق نے جواب دیا، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں آپ کے خلاف۔
قلوبہم معک وسیفہم علیک، مطلب یہ ہے، یعنی لوگ دل کی گہرائی سے آپ کو چاہتے ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ لہذا ہر محبت نجات دہندہ نہیں ہوتی۔ وہ محبت جس نے انہیں شب عاشورہ اس مقام تک پہنچا دیا کہ ولی خدا کی زندگی کے ایک لمحے پر قربان ہو جائیں، ولی خدا کی عزت کی خاطر قربان ہو جائیں، ایسی محبت تھی جو معرفت و ایمان سے نشاط لے رہی تھی، اور ایسی محبت بھی تھی جو خود اپنے وجود کی محبت سے زیادہ تھی۔
در حقیقت امام جانتے تھے کہ کوفہ میں ان کی تحریک کامیاب نہ ہوگی، لیکن ان کی تقدیر میں ایسا ہی تھا۔ امام جب مدینے سے نکلے تو انہیں ہر جگہ بار بار نصیحت کی گئی اور حالات سے بھی انہیں خبردار کیا گیا تھا۔ وہ عراق کے راستے میں بھی کوفہ کی عوام کے متعلق جان گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی زبانیں قیام کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔
عبید اللہ ابن زیاد کا قصر یزید کی طرف سے اس والی کے نام خط پہنچا ہے۔ خط کی تحریر عوام کے درمیان امام حسین علیہ السلام کے مقام و منزلت کی بنا پر یزید کی پریشانی کا اظہار ہے۔ اس نے ناپاک ارادہ کیا ہے۔ خط کی تحریر یوں ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ کوفہ والوں نے حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے ہیں تاکہ وہ ان کی طرف جائیں۔ حسین علیہ السلام بھی مکے سے ان کی طرف چل چکے ہیں۔ وہ تمہاری سرزمین کی طرف آ رہے ہیں۔ اگر تم انہیں قتل کر دو تو تم نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے، ورنہ تمہیں اپنے باپ کی مانند غلام بننا ہوگا۔ لہذا ڈرو اس بات سے کہ وقت ہاتھ سے گنوا بیٹھو۔
بنی امیہ کا نقطہ ضعف اور ان کی مشکل یہ تھی کہ ان کا معاشرہ ظلم و ستم پر استوار تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت میں عوام کو گروی رکھا ہوا تھا۔ تمام سیاسی قوتیں کوشش کر رہی تھیں کہ خود کو مرکز ثقل، جو کہ خلیفہ تھا، وہاں تک پہنچائیں، اس کی اطاعت کریں، اسے دوسروں سے ممتاز کریں تاکہ وہ اپنے مقام و منصب پر قائم رہ سکیں۔
تمام معاشروں میں ایسا ہوتا ہے کہ صرف کچھ لوگ ہی عوام کی گمراہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور عوام کی اکثریت نقصان اور خسارت اٹھاتی ہے۔
امام علیہ السلام نے حاجر کی منزل پر کوفہ سے مسلم بن عقیل کا خط وصول کیا اور اس کے جواب میں کوفے کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بعض جملے تحریر کیے۔ قیس ابن مسہر سلاوی اس خط کو پہنچانے پر مامور ہے۔
مسلم بن عقیل کا خط مجھے وصول ہوا۔ ہماری نصرت اور ہمارا حق لینے کے سلسلے میں آپ بزرگان کی حسن نیت اور اتحاد سے باخبر کیا گیا ہے۔ میں خدا وند سے چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے کاموں کو عبادت شمار کرے
اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں منگل کے دن با مطابق 8 ذی الحج جو کہ یوم ترویہ تھا مکہ سے آپ کی طرف چلا ہوا، لہذا جب میرا نمائندہ آپ کے پاس پہنچے تو اپنے کام میں تیزی لائیں اور کوشش کریں میں انہی دنوں میں آپ کے پاس آؤں گا۔
قیس کوفے کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں لیکن کئی ہزار جنگجوؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے اپنے زیاد کے سپاہیوں کے ہاتھ لگنے سے پہلے خط کو پھاڑ کر نگل لیا۔ انہوں نے خط کی تحریر کے متعلق سوال پر تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا۔ ابن زیاد کا اہل بیت کی نسبت بغض اور اپنے مقام کو کھو دینے کے خوف نے اسے ایک نیا فیصلہ کرنے پر تحریک کیا۔ وہ حکم دیتا ہے کہ قیس کو قصر کی چھت پر لے جائیں تاکہ وہ عوام کے سامنے اہل بیت کی نسبت توہین کریں۔ قیس عوام کے سامنے آتے ہیں اور دلیری کے ساتھ ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کرتے ہیں اور پیغمبر و آل پیغمبر پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی نصرت کریں۔ اپنی ہویت گم کر دینے والی عوام حیرانگی کے ساتھ دیکھتی رہی اور کسی قسم کا جواب نہ دیا۔ ابن زیاد کے اشارے پر قیس دارالعمارہ کی چھت سے نیچے زمین پر گرا دیے جاتے ہیں۔ یہ امام علیہ السلام کے تیسرے نمائندے ہیں کہ جنہیں شہید کر دیا گیا۔
وہ اصلاح اور رفع چاہتے تھے لیکن خونخوار انبی حکومت کے زیر سایہ زندگی گزار رہے تھے۔ وہ انبیوں کے خلاف قیام کا نتیجہ چاہتے تھے۔ وہ لوگ اگرچہ زبان سے قیام کرنا چاہتے تھے لیکن عمل کے وقت انہوں نے امام کی نصرت نہ کی۔
حاکم وقت چاہتا تھا کہ سیاسی حکمران یزید کو راضی اور خوش کرے۔ اس کی رضائیت حاصل کرنے کی خاطر وہ ہر جائز و ناجائز فعل انجام دے رہا تھا۔ بعض تاریخ کی کتب میں امام حسین علیہ السلام کی نسبت یوں بھی نقل ہوئی ہے کہ ابن زیاد نے امام حسین علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ جو کچھ کیا، بنی امیہ اس کے ان کاموں پر ناراض تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ معاملہ اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ جو کچھ کربلا میں پیش آیا۔
لیکن اگر چاہیں کہ ایک نقطے پر انحصار کریں کہ تقریباً سارے خواص اس میں شامل تھے، یا یہ چیز زیادہ نظر آتی ہے، ہمیں چاہیے کہ بصیرت کے موضوع پر غور کریں، یعنی وقت کو نہ پہچان سکے، واقعے سے متعلق صحیح سمجھ حاصل نہ کر پائے۔
ابن زیاد نے حانی ابن عروہ اور مسلم بن عقیل کے سر قلم کر کے خط کے ہمراہ کہ جس میں سارے واقعات کی تشریح بیان کی گئی تھی یزید کے لیے بھیجے۔ زہیر ابن قین، اس کی بیوی دلہم دختر عمر، زروق کے علاقے میں قافلہ امام علیہ السلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ زہیر امام علیہ السلام سے ملاقات کے بعد اپنی بیوی سے کہتا ہے، حسین ابن علی کے چہرے پر میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر دیکھی ہے۔ پھر سلبیہ کی منزل پر چند سو افراد امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔
میری رائے میں ہر انسان باطنی طور پر ایک طرح کا عدل چاہتا ہے، اور یہ کہ حقیقت کیا ہے، حق و باطن کون ہے، اس بارے میں بھی ایک فطری علم رکھتا ہے۔ جب لوگوں کو حسین جیسا نمونہ عمل مل جائے تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہی چیز ہے جسے وہ باطنی طور پر چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان بڑی اخلاقی اقدار کو جیسے حقیقت، عدل اور اچھائیوں کے عملی کرنے کی خاطر کوشش کریں اور برائیوں کو نظر انداز اور ان کے خاتمے کی کوشش کریں، ہم دیکھیں کہ یہی اقدار انسانی معاشرے میں جڑ پکڑ رہی ہے۔
امام حسین علیہ السلام کی ساری تحریک اور قیام، اس کی اصل بنیادیں پیغمبر اکرم نے رکھی تھی۔ جب ہم ان تمام واقعات کو جو رونما ہوئے ہم پڑھتے اور دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی ساری گفتگو میں زیادہ احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسینی تحریک حقیقت میں رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجسم ہے۔
اس کا سبب کہ امیر المومنین علیہ السلام اور امام مجتبی علیہ السلام مجموعی طور پر 5 سال اور کچھ ماہ تک حکومت میں رہے تھے، اور لوگوں نے ان بزرگواروں کا حکومتی دور دیکھا ہوا تھا، اور کچھ سال امیر المومنین علیہ السلام کوفہ میں رہے تھے، لہٰذا لوگوں کی ایک تعداد تھی جو ان کے اخلاق و کردار سے متاثر تھی اور ان کی فریفتہ ہو چکی تھی، البتہ یہ لوگ اقلیت میں تھے۔
اسی دن ظہر سے کچھ پہلے کربلا کے راستے میں امام علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں اور جاگنے کے بعد فرماتے ہیں، حاطف غیبی کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جو آواز دے رہا تھا، تم منزل با منزل چلے جا رہے ہو اور موت تم لوگوں کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے تاکہ آپ کو بہت جلد بہشت میں لے جائے، یہ بات ہمارے قتل ہونے کی خبر ہے۔ علی اکبر علیہ السلام پوچھتے ہیں، بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اس خدا کی قسم جس کی طرف ہم سب نے پلٹ کر جانا ہے، ہم حق پر ہیں۔ علی اکبر علیہ السلام کہتے ہیں، تو پھر موت سے کیا خوف ہے؟
میری تحقیق کے مطابق امام حسین علیہ السلام پیش آنے والی جنگ کے نتائج کو مد نظر رکھتے تھے۔ یہ جنگ جن حالات میں وقوع ہوئی اور تاریخ کے جس حصے میں یہ واقعہ ہوا، صرف اسی سے اس کا تعلق نہیں تھا۔ اس قسم کی جنگ میں داخل ہونے کے لیے مومن اور مضبوط انسانوں کی ضرورت تھی۔ میری رائے ہے کہ دلائل میں سے ایک یہی بات تھی جو امام نے ایسا فیصلہ کیا، تاکہ صرف سچے مومن رہ جائیں، تاکہ اس قسم کی شدید جنگ میں وہ شرکت کریں۔
یہاں ایک سوال ابھرتا ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام کی ماموریت تقدیر الہی تھی تاکہ وہ اپنے کردار کو تاریخ اسلام و جہان کے لیے ادا کریں، یا یہ قیام صرف امام کا اپنا انتخاب تھا اور اپنے اختیار سے وقوع ہوا؟ نیز یہ قیام امام کے ذاتی اعتقادات کی بنا پر تھا؟ دونوں جواب ٹھیک ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اس لائق تھے کہ الہی ماموریت کو ذمہ لیں کہ جس میں مشکلات اور شہادت یقینی تھی۔
امام علیہ السلام کا قافلہ بدان سے زوالہ پہنچتا ہے۔ زوالہ ایک آباد گاؤں ہے جس میں بازار اور مسجد بھی ہے۔ یہاں محمد ابن اشعث کا خط امام علیہ السلام کو ملتا ہے، جس میں قیس ابن مسہر اور ہانی ابن اروہ کی خبر شہادت ہے۔ امام علیہ السلام اپنے اصحاب کو اکٹھا کرتے ہیں اور انہیں اس کی خبر سے مطلع کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، معاف اور عطا کرنے والے خدا کے نام سے ابتدا ہے۔ مسلم، مسہر اور ہانی کی خبر شہادت ہمیں ملی ہے۔ کوفیوں نے ہمارے شیعوں کو تنہا کر دیا ہے۔ میں اپنی بیعت کو آپ سے اٹھاتا ہوں، جو کوئی چاہتا ہے واپس چلا جائے۔
لیکن آپ ملاحظہ کریں کہ اس طرف سے امام حسین علیہ السلام اور ان 17 افراد کے علاوہ جو بنی ہاشم سے ہیں، نیز 2-3 افراد جو بصرہ سے آئے تھے، باقی سب اصحاب امام کوفہ سے ہیں، یعنی کربلا کے شہیدوں میں زیادہ تعداد کوفیوں کی ہے، کسی دوسری جگہ سے کوئی نہیں آیا۔ یعنی پھر بھی اسی کوفے سے اصحاب آئے ہیں، حتیٰ ان کوفیوں میں سے بعض ایسی معرفت رکھتے تھے کہ اگر یہ معرفت عام ہوتی یا لوگوں کی اکثریت اس معرفت کو رکھتی ہوتی تو امام علیہ السلام اس سے بہت پہلے کامیابی حاصل کر چکے ہوتے۔
دوسری دلیل یہ ہے کہ امام چاہتے تھے کہ جنگ کے دوران کوئی بھی سستی پیدا ہو سکتی تھی تو اس کے اسباب کو ختم کر دیں۔ جو لوگ کمزور ارادے والے یا کسی طرح کی سستی رکھتے تھے، ان کا ایک طرف رہنا ضروری تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امام علیہ السلام کی سپاہ میں کسی قسم کی سستی کمزوری نظر نہیں آتی تھی۔ علاوہ ازیں راہ امام کے انتخاب کرنے میں سپاہ کے ہر فرد کو حاصل اختیار باعث تھا کہ جنگ میں شرکت کرنے والوں پر سے بیعت کی حجت اٹھا لی جاتی۔
مسلم کی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ کوفہ یزید کے لیے ایک فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا ہے۔ کسی کو حکومت پر کسی طرح کا اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کی گفتگو اور بیعت اٹھا لینے کے بعد بہت سے افراد جو مکے سے کوفے کے سفر میں امام علیہ السلام کے ہمراہ ہو گئے تھے قافلے سے الگ ہو گئے۔ صرف وہ باقی رہ گئے جو مکے سے امام علیہ السلام کے ہمراہ چلے، اور بعض وہ جو راستے سے امام علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہوئے تھے۔
امام علیہ السلام کی نظر میں حکومت کا معاملہ ختم ہو چکا تھا، لوگ چاہتے تھے اب نہیں چاہتے، جہاں بھی جائیں۔ اب ہمارا کیا فریضہ ہے؟ امام کا فریضہ ہے کہ امر بالمعروف کریں، بیعت نہ کرنا ان کا فریضہ ہے۔ کہاں جائیں، جہاں بھی جائیں، یہی کچھ ہے، جس سمت بھی جائیں، جہاں بھی جائیں، خفیہ پولیس، سپاہی، یزیدی فوج پہنچ جائے گی۔ تو بالآخر کس سمت جانا چاہیے؟
اس جنگ میں جو کہ سب سے بڑی، سب سے اہم اور آخری جنگ شمار کی جائے گی، اس بات کا امکان نہ تھا کہ لشکر امام میں ایسے افراد شریک ہوں جو شہادت کے لیے یقین کی منزل پر فائز نہ ہوں۔
خبر آئی کہ عبید اللہ آ گیا ہے اور کوفے پر اس نے تسلط قائم کر لیا ہے۔ بہت سے کوفیوں نے عہد شکنی کرتے ہوئے عقب نشینی کر لی ہے اور جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور جناب مسلم شہید ہو گئے ہیں۔ کیا یہ چیز باعث ہو سکتی ہے کہ امام واپس چلے جائیں؟
دوران سفر اصحاب امام علیہ السلام میں سے ایک بتاتے ہیں کہ یہاں قریب قریب نخلستان پائے جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، کیا اس علاقے میں کوئی پناہ گاہ ہے کہ ہم وہاں چلے جائیں تاکہ دشمن کے مقابلے میں پناہ حاصل کر سکیں؟ قافلے میں کچھ لوگ جو اس سرزمین کو جانتے تھے حیرانی سے کہتے ہیں، یہاں کوئی نخلستان نہ تھا۔ جی ہاں، کوئی نخلستان نہیں ہے، بلکہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ابن زیاد کا عظیم لشکر اور اس کے سوار ہیں۔ اس راستے میں دشمن کی فوج کے ساتھ قافلہ امام علیہ السلام کا یہ پہلا ٹاکرا تھا۔
ہو سکتا تھا اگر امام واپس چلے جاتے آج اس دور میں، جب آپ اور میں تاریخ کا مطالعہ کرتے، تو کہتے کہ شاید ان چند ایک لوگوں نے عہد شکنی کی تھی، جبکہ کچھ منتظر تھے کہ امام جو ہی پہنچیں وہ خود کو امام تک پہنچائیں اور امام کی نصرت کریں۔ مسلم کی شہادت اور عبید اللہ کا شہر پر قبضہ دلیل نہیں کہ امام واپس چلے جائیں؟ لہذا فضا ایسی ہے، یزید کے مقابلے میں امام کا ڈٹ جانا ایک مسلمان کی حیثیت سے حتمی و شرعی فریضہ تھا، خواہ یہ 72 لوگ ان کے ہمراہ ہوں یا 12,000 خطوط آئے ہوں، یا کئی ہزار لوگ حمایت کا اعلان کریں، یا ایسا کچھ نہ ہو، امام نے ہر صورت قیام کرنا تھا، خواہ اس راہ میں ان کی جان چلی جائے۔
امام علیہ السلام کی طرف ایک لشکر آ رہا ہے جس میں 1,000 گھڑ سوار ہیں۔ اس لشکر کا سپہ سالار حر ابن یزید ریاحی ہے۔ یہ لشکر اس فوج کا حصہ ہے جو حسین ابن نمیر قادسیہ میں لے کر بیٹھا تھا۔ کا لشکر اور امام علیہ السلام کا قافلہ ایک دوسرے کی مخالف سمتوں میں کوہ ذوق و سوم چل رہے ہیں۔ امام علیہ السلام اور قافلے والے پہلے کوہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ہر اور اس کے لشکر والے امام علیہ السلام سے کیا چاہتے تھے؟ ہر امام علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ ہر اور اصحاب امام کے درمیان کیا ماجرا پیش آئے گا؟